الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تكوين پچھلی گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے لقاء پروردگار اور لقاء اللہ کے حوالے سے، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے، مربوب ہونے کی حیثیت سے میری یہ فطری خواہش ہونا چاہیے کہ میں اپنے خالق اور اپنے رب سے اور اپنے الہ سے ملاقات کروں اور جیسے بھی ممکن ہے اس کو دیکھوں. یعنی یہ ایک فطری خواہش ہے، اور اگر کوئی کسی کے دل میں، کسی انسان کے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ جس ہستی نے اس کو خلق کیا وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، جس ہستی نے اس کو نعمت حیات عطا کی وہ اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یہ تعجب کی بات. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم توحید پروردگار سے سمجھتے ہیں کہ ذات خداوندی لا محدود و لا متناہی ہے، انسان اس چھوٹے سے جسم میں قید ہے، تو ان دونوں کی ملاقات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اب سوال جو ہے اصل میں وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن الوجود واجب الوجود سے ملاقات کر سکتا ہے یا نہیں. انسان محدود الہ لا محدود سے اس کی ملاقات اور لقاء کا امکان کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیفیت کیسے ہوگی؟ یہ وہ سوال ہیں کہ جو کلام اور فلسفہ و عرفان میں بہت سارے مباحث کے پیدا کرنے کا سبب ہے. اور ظاہر ہے کہ اس گفتگو کو، یعنی کہ اس مرحلے کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا توحید کے مراتب کو بھی بیان کر دیں، تاکہ پھر جب ہم لقاء اللہ کے حوالے سے بات کریں تو موضوع زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. توحید کی بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ تین اقسام ہیں، یعنی توحید پر تین جہتوں میں ایمان لانا ضروری اور واجب ہے. پہلی توحید کون سی ہے؟ توحید ذاتی ہے پروردگار، توحید ذات. دوسری توحید کون سی ہے؟ توحید صفات. اور تیسری توحید کون سی ہے؟ توحید افعال. اور اگر آپ صفات اور افعال کو جمع کر دیں تو آپ اسے اسماء بھی کہہ سکتے ہیں، اسماء الہیہ. یعنی کہ جو بھی اسماء الہیہ ہیں وہ یا خدا کی صفت ہے یا خدا کا فعل ہے. تو ان توحید سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. توحید ذات سے مراد کیا ہے؟ کہ ذات اقدس کردگار احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہستی محض ہے. ہستی محض کے لیے میں نے آپ کے سامنے علمی اصطلاح استعمال کی تھی، بصیر کی، بصیر الحقیقہ، بے سین یہ کول. بسیط یعنی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پریویلنٹ ہو، جسے میرا خیال ہے کہ ہم اپنی سائنس کی زبان میں جس چیز کو فیلڈ کہتے ہیں. پہلے بھی میں نے ایسا کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیلڈ فنومینن کراتی ہیں، جیسے الیکٹریکل انرجی، یعنی کہ جتنی بھی انرجیز یا توانائیاں ہیں وہ سب فیلڈ فنومینن ہیں. روشنی ہے، یہ فیلڈ ہے. فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء آپ نہیں تلاش کر سکتے، بلکہ یہ ایک پھیلی ہوئی حقیقت کے طور پہ موجود ہے. جی کیا میجر کریں گے؟ روشنی. روشنی کی کچھ کریکٹرسٹکس ہم میجر کر سکتے ہیں، لیکن بذات خود روشنی کیا ہے یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو کچھ بھی آپ میجر کرتے ہیں وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں ہوتی. یعنی آپ جیسے ہیٹ ہے، ہیٹ کا اثر آپ میجر کرتے ہیں، ہیٹ بذات خود کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا، ایسا ہے نہیں. اسی طریقے سے روشنی ہے، اس کی انٹینسٹی اور دوسری چیزیں جو ہے شدت، وہ آپ میجر کر لیتے ہیں. اثر میں ناپتے ہیں لیکن خود اس چیز کو آپ نہیں ناپ سکتے. مطلب یہ مخلوقات کا حال ہے, یہ خدائی مخلوقات کا حال ہے. تو یہ جسے علماء فلسفہ لفظ بسیط استعمال کر رہے ہیں تقریباً یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ جو ہم فیلڈ فنومنا کہتے ہیں, کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو موجود ہوتی ہیں ایز اے ریالٹی, ان کے نہ آپ اجزاء بنا سکتے ہیں, نہ آپ ان کے ٹکڑے دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ ان کے حصے بکرے کر سکتے ہیں. یہ ہے ایک سمپل پیور اوریجنل ریالٹی. تو ذات خداوندی کیا ہے؟ ہستی محض. ہستی محض کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی جز پایا جاتا ہے, یعنی نہ اسے جز اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ وہ اجزاء سے مل کر بنی. اس صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس صفت کے کیا نام ہے؟ احدیت. احدیت کے ذات خداوندی کسی بھی اعتبار سے قابل تقسیم نہیں ہے. یہ بات ہم نے جب حضرت علیہ السلام کا خطبہ اول جب پڑھا تھا اس کو یہ بات کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ حتیٰ یہ کہ تصور میں, خیال میں, حساب میں, یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ ظاہر میں شاید تقسیم نہ کر سکیں لیکن اپنی سوچ میں, فکر میں, کسی حساب کی روح میں لا کے تقسیم کر سکیں. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ چیز کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ خدا کے لیے تقسیم یا جزء کا تصور بھی کیا جائے. اس صفت کے کیا نام ہے؟ احدیت. جب آپ کہتے ہیں احد تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذات اقدس پروردگار کسی بھی لحاظ سے قابل تقسیم نہیں ہے, کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی لحاظ. اس کے بعد ذات کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ یہ کہ کیونکہ ذات لا محدود و لا متناہی ہے لہذا اس جیسا کوئی دوسرا ہونا ممکن نہیں, یعنی واجب الوجود کے مرحلے پر اس کے علاوہ کسی دوسرے کا ہونا ممکن نہیں ہے. اس صفت کو کون سا اسم ظاہر کرتا ہے؟ سمدیت. سمد یعنی کمپلیٹنس. سمدیت کے اندر کیا ایسنس ہے اس کا؟
ٹھوس.
کامل ہونا. ٹھوس سے مراد ہے کہ جس میں کوئی گیپ یا وائڈ نہ پایا جائے, یعنی جو ہر اعتبار سے کامل ہو, جو ہر عیب اور نقص سے پاک. تو یہ ذات کی دو خصوصیات ہیں, یہ جس میں فرماتے ہیں کہ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ نفی ترکیب, اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ نفی تعداد. یعنی توحید ذات میں دو باتیں ہیں جس کا ایک موحد کو سمجھنا ضروری ہے, کہ ذات میں تعدد نہیں ہے, یعنی ذات میں گنتی کا کوئی تصور نہیں ہے ایک کے ساتھ دوسرے ہونے کا, ذات کے اندر مثل و شبیہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے, اور ذات میں ترکیب اور اجزاء ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں پایا جاتا. ان دو حقائق پر ایمان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ توحید ذات. توحید ذات یعنی جب انسان اپنے الہ اور اپنے معبود کی ذات پر ایمان لاتا ہے تو حقیقتاً وہ اس توحید میں کیا بیان کر رہا ہوتا ہے؟ کہ جس کی میں پرستش اور بندگی کرتا ہوں وہ کسی بھی اعتبار سے قابل تقسیم و تجزیہ نہیں ہے, اور جس کی میں پرستش اور بندگی کرتا ہوں وہ لامحدود و لامتناہی ہے, یعنی اس کے علاوہ اس جیسے کسی اور کی موجودگی کا امکان نہیں پایا. یہ توحید ذات. توحید صفات اور افعال یا اسماء کیا چیز ہے؟ کہ جب یہ ذات خداوندی اس کی تجلیات نمودار ہوتی ہیں, کہاں نمودار ہوتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے, ظاہر ہے کہ ہم ایگزیکٹلی ان چیزوں کو نہیں بیان کر سکتے, لیکن اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ وہ اسفیئر جس پہ میں نے کہا تھا کہ مخلوق ممکن پائی جاتی ہے. جی, یعنی کہ وہ جو پورا اسفیئر جس کے اندر ہم کہتے ہیں مخلوقات، جب یہ تجلیات ذاتی اس اسفیئر پہ، نہ سمجھ لیں گے یہ روشنی وہاں پہ آتی ہے، تو مختلف قسم کے صفات اور افعال کی تخلیق کا سبب بنتا ہے. یعنی جیسے مخلوق ہے، مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اسے زندہ رکھا جائے. تو ایک تجلی ہے اس میں حی. اسی طریقے سے مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اسے رزق فراہم کیا جائے. تو ایک تجلی ہے اس میں رزاق یا رازق. اور اسی طریقے سے آگے، تو تجلیات ذاتی جب عالم امکان میں اپنا پرتو ڈالتی ہیں تو کس صورت میں نمودار ہوتی ہیں؟ اسماء حسنہ الہیہ کی شکل میں. اور وہ اسماء حسنہ یا صفات الہیہ ہیں یا افعال ہیں؟ یہ بات واضح ہو رہی؟ ذات خداوندی کو کون سا اسم کیا کہنا اس کی طرف اس کو بیان کرتا ہے؟ ذات خداوندی کو اسم ہوا. ہوا وہ اسم ہے جو ذات خداوندی کو بیان کرتا ہے. احد ذات کے ناقابل تقسیم و ناقابل تجزیہ ہونے کو بیان کرتا ہے، یعنی ترکیب کی نفی کرتا ہے. فمد کیا بیان کرتا ہے؟ کہ ذات میں کوئی گیپ یا وائڈ یا گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو بھی اپنے مثل ظہور کا موقع دے، یعنی وہ ذات ہر اعتبار سے کام ہے. یہ اس میں سمد. اس میں اللہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس میں اللہ میں کیا رمز پوشیدہ؟ کہ جتنے بھی اسماء حسنہ عالم امکان میں اپنی تجلی ظاہر کرتے ہیں ان سب کا مقام جمع اللہ. یعنی جتنے اسماء نمودار ہوتے ہیں، چاہے رازق ہو یا حکیم ہو یا عزیز ہو یا علیم ہو یا قدیر ہو یا خبیر ہو، ان سب کو آپ جمع کر دیں تو کیا بنے گا؟ اللہ. اور اللہ کیا تصور لے رہا ہے؟ کہ سوائے اس کے کوئی بندگی اور پرستش کے قابل نہیں ہے. یعنی جو علیم ہے، جو قدیر ہے، جو خبیر ہے، جو رزاق ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، وہی بندگی کے لائق ہوتا ہے. تو یعنی قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، یہ سارے معارف توحید یہاں پہ خوشی. اب اسماء کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ایک دو وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کہ یہ اسماء بنیادی طور پر ہیں کیا چیز؟ فطری اعتبار سے اسماء الہیہ ان الفاظ اور کلمات کو کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئے. کہ وہ الفاظ یا کلمات جیسے ہم ابھی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ یا سمد، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ہمارے لیے لفظ اور کلمات. اور آپ کی فقہ یہ کہتی ہے کہ ان الفاظ اور کلمات، یعنی ان اسماء الہیہ کو آپ بغیر طہارت و پاکیزگی، یعنی بغیر وضو کے یا حالت نجاست میں مس نہ کر سکتے. لیکن جو علم حقیقی ہے، جو اس کی گہرائی میں ہے، وہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. وہ یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسماء الہیہ کیا ہیں؟ خدا کی صفات یا افعال ہیں. دوسرے الفاظ میں ہر اسم کیا چیز ہے؟ خدا کے کارخانے قدرت کی ایک کنجی، ایک کلی، کہ اس کنجی سے پورا ایک نظام قدرت کھلتا ہے یا کنٹرول ہوتا ہے. یعنی جس کے پاس اسم رزاق پر جو حاوی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہ جتنی بھی خدا کے افعال رزاقیت ہیں، وہ سب کے سب اس کے سامنے آشکار ہیں یا اس پر اس کا بے اذن خدا قدرت.
کیا آپ کے ذریعے خدا
अभी हम बात पूरी कर लूँ, हो सकता है आपको जवाब मिल जाए।
तो हर इस्म क्या है? हर इस्म खुदा के निज़ाम की एक कुंजी, एक हकीकत। इसका सबूत कहाँ से मिलता है? हमें बता सकते हैं इसका सबूत कहाँ से मिलता है? जो बात मैं कह रहा हूँ ये कैसे साबित होगी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया कि जब उन्होंने कहा कि ये जो तख्त बिल्कीस है इसे कौन लेकर आएगा, तो काल इफरीत मिन अलजिन, जिनों में से एक इफरीत खड़ा हुआ और उसने कहा कि जब आपके दरबार से उठने से पहले मैं इस तख्त को ले आऊँगा। और बज़ाहिर ऐसा लगा कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया, क्योंकि इसी असना में एक दूसरे शख्स ने, जिसका कुरान करीम में नाम नहीं लेकिन रिवायतों में नाम है कि ये वसी है जनाब सुलेमान, हज़रत आसिफ बिन बर्किया, उन्होंने जब ये कहा कि अना आती का बेही अबला आई यर्तद्दा तरफुका इलैक, अना आती का बेही, मैं इसे ले आऊँगा कबल इसके अब ये लफ्ज़ बहुत बहुत अजीब, बहुत मज़ेदार है, कबला अन यर्तद्दा तरफुका इलैक, قبل ان يرتد اليك طرفك, قبل اس کے کہ ارتد پلٹے, اليك آپ کی طرف, طرفك نظر کا گوشہ, آپ کی نظر, یعنی قبل اس کے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف پلٹ کے آئے میں اسے لے آؤں گا. نظر انسان کی کس رفتار سے پلٹ کے آتی ہے اس کی طرف؟ اسپیڈ آف لائٹ سے. और साइंस अभी तक ये कहती है कि फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट मुमकिन नहीं है, है नहीं बात? जो आपके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सब क्या है कि स्पीड की लिमिट क्या है, लाइट की स्पीड है, तो कह रहे हैं उससे भी पहले. और उसकी खसूसियत क्या है? قال الذي عنده علم من الكتاب, जिसकी तफसीर में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसिफ बिन बर्किया के पास उन असमा में से एक इस्म था, इल्म मिन अल किताब, किताब में से इल्म था, यानी उन असमा. अब आप ये समझ लें कि इल्म किताब क्या है हकीकतन? इल्म असमा इलाहिया, इल्म किताब, इल्म असमा, उसमें से, यानी पूरी किताब का इल्म नहीं था उस शख्स के पास, उसमें से कुछ इल्म. उसने ये कहा कि मैं उस तख्त को आपके पास ले आऊँगा कबल इसके कि आपकी नज़र पलट के आपकी तरफ आए, यानी उस रफ्तार से जैसे अब तक की साइंस महाल करती है. और उसका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था, फलम्मा राहु मुस्तक़िरन इंदहु, उन्होंने देखा कि वो सामने रखा. ये है इस्म, इस्म इलाही, इसको के कारखाने निज़ाम कुदरत में जो उमूर इलाही, जो तजल्लियात इलाही जिनसे काम अंजाम पाते हैं वो असमाए हुस्ना इलाही है. इस्म की हकीकत ये. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़्ल है, लियब्लुअनी, ताकि मुझे आजमाए, का अशकुर अम अकफुर, कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या कुफ्रान करता हूँ. इस्म के माने उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, समझना तो हम खैर क्या समझ सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक एहसास ज़रूर हमारे जहनों में तारी और कायम हो जाता है कि इस्म का मतलब लफ्ज़ नहीं है. अगरचे के बनवान फ़िक़्ही आप इन लफ्ज़ और कलिमात को ही इस्म कहते हैं, और ये जो ज़ाहरी तौर पर आपके सामने ये असमा लिखे हुए हैं आप कहते हैं कि इसको बग़ैर तहारत ना छू, लेकिन हकीकतन क्या है कि जो इंसान बेनफ़्स ही ताहिर नहीं होता वो असमा की हकीकत को नहीं छू सकता. यानी जो हकीकी इस्म है जिससे जिस जो अगर किसी इंसान को हासिल हो जाए तो फिर वो निज़ाम कुदरत में तसर्रुफ़ कर सकता. यानी अगर उस इस्म पर कुदरत
اسم پر حاوی ہو جائے تو وہ نظام الہیہ میں تصرف کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مقام کسی کو بغیر اذن الہی حاصل ہو نہیں سکتا. یعنی یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس کوئی ایک ریاضتوں کا ایک سلسلہ ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ کسی اسم پہ حاوی ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نظام خدا پورا خراب ہو جائے کہ کسی بدنیت انسان نے ریاضتیں کی اور اسم پر حاوی ہو گیا اور پورے نظام کو خراب کر دیا. یہ نہیں, اس کی گنجائش صرف اس ببل کے اندر ہے جیسے آپ دنیا میں مادی کہتے ہیں بس. یعنی یہ جو بلبلا ہے, جو حیات مادی و طبعی ہے, صرف اس کے اندر خدا نے یہ اجازت دی ہے کہ بدنیت افراد فساد پھیلا سکے ایک خاص مصلحت کے تحت, ورنہ جو اصل زندگی ہے, جو حقیقی زندگی ہے, وہاں پر ایسی کوئی گنجائش کسی کے لیے موجود نہیں. وہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ حق کے نظام کے تحت ہے اور اذن خدا سے باہر. اب اسماء آپ سمجھ گئے, اسماء کی ترتیب سمجھ گئے. انشاءاللہ ایک دن بعد میں اس پر اور تھوڑا تفصیل سے بات کروں گی اسماء پر, اسماء حسنا پر. لیکن یہ بات, یہ تمہیدی گفتگو اس لیے تھی کہ تاکہ آپ آگے کے مراحل جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے درک کر سکیں. یعنی اسم, ہر اسم خدا کی قدرت کی ایک کنجی, ہر اسم سے ایک پورا کارخانہ قدرت کا دروازہ کھل جاتا ہے, پورا نظام قدرت جہاں سے کنٹرول جاتے جاتے ہیں. وہاں پر اسماء کی کثرت ہوتی ہے یا قلت ہوتی ہے؟ قلت ہوتی ہے, لیکن یہ قلت کمی کو نہیں بلکہ جامعیت کو شو کر رہی ہے. قلت کا مطلب کمی نہیں ہے, جامعیت. اور سب سے زیادہ جامع مقام کون سا ہے؟ مقام الوہیت. مقام الوہیت جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس میں اللہ. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ یعنی الالہ, تو اس میں اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام الوہیت اور یہ مقام جامع, مقام جمع, کہ جہاں پر تمام اسماء جا کے جمع ہوئے. پروردگار عالمین نے انسان کو اس میں اللہ کی تجلی بنا کر فرق فرمایا. جب آپ ان مقام اسماء اور ان کے مقام و درجات کو سمجھ رہے ہیں تو انسان کون ہے, جس کا میں نے پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جیسے خدا نے فرمایا کہ جیسے میں نے اپنے دو ہاتھوں سے کہا خلق تو بھی ادائی, اور کس اسم کا مظہر بنایا؟ اس میں اللہ کا مظہر. اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو خدا نے خلق فرمایا اور آدم کی صلاحیت کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا تو اس فضیلت کو کیسے بیان کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, یعنی خدا نے آدم کو علم اسماء کل عطا کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ رندہ وہ علموں میں نے کتاب والی بات نہیں، بلکہ آدم میں وہ صلاحیت ہے کہ اسماء کل کے عالم بن سکے، یعنی یہ صلاحیت ہے. یہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی امام صادق علیہ السلام کی، اس حدیث کا محور و مرکز کون ہے؟ انسان، جو بھی انسان ہے، یعنی جو انسانیت کے مرتبے پر ہو وہ اس حدیث کا محور ہے. لیکن پیکر انسان میں موجود ہر شخص انسان نہیں ہوتا. یہ جملہ میں کئی بار آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک پیکر ہے، ایک خیولہ ہے، ایک جسم ہے. اس کے اندر پایا جانے والا ہر نفس انسان کا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے کچھ اولائک پر انعام بنو اول کی بھی سطح پر موجود ہیں، کچھ دیگر حیوانات کی مانند ہیں، کچھ جماد و نبات کی مانند ہیں. جو بھی انسانیت کے مرتبے پر فائز ہے وہ اس مقام اور اس منزلت اور جو کچھ جیسے اس حدیث میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کا ہے جو مقام انسانیت کا فائز ہے. انسانیت کی فضیلت خدا نے کن الفاظ میں بیان کی؟ کن الفاظ میں کہ ہم نے آدم کو اسماء کل کا عالم علم بتا دیا. یہاں پر میں بس ایک جملہ آپ کو کرنا فیص کر کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس پر بہت ساری بحثیں بھی ہیں کہ یہ اسم کیا ہیں، اسما کیا ہیں. لیکن ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ اسما جیسے میں نے بیان کیا کوئی لفظ نہیں، بلکہ یہ اسما پروردگار کے خزائن ہیں، پروردگار کے حقائق ہیں، پروردگار کی وہ تجلیات ہیں جن سے کائنات کا نظام چلتا ہے. تو جب علم اسماء کل کی بات آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کو خدا نے وہ صلاحیت بخشی کہ وہ اس کائنات میں موجود تمام امور کے نظم پر حاوی ہو سکے. یعنی جو اسماء کل پر حاوی ہو جائے گا وہ اس کائنات میں موجود خدا کی تمام تجلیات کو اپنے دامن میں رکھ سکے. یہ صلاحیت آدم کی ہے، اور اسی عنوان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہستی انسان کامل ہیں وہ اس میں اعظم کی تجلی ہوتا ہے. اس میں اعظم یعنی اس میں اعظم کسے کہیں گے؟ کہ وہ اسم جس میں باقی دیگر تمام اسماء محفوظ و موجود ہیں، اس میں اعظم اس اسم کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے شاید امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اعظم سے اتنا نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سپیدی سے، کیونکہ اس میں اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے. لیکن صرف اللہ یہ لفظ نہیں ہے الف لام لام الف اور ہے، بلکہ اللہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمام اسما جمع ہوتے ہیں، یا شاید وہ مقام معراج ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اسما کے حصول کے حوالے سے اسی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ایک بڑا عجیب نقطہ سامنے آتا ہے کہ خدا نے جب فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ آدم کو اسماء کل کا علم عطا کیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ لفظ بہت اچھا ہے کہ اسماء کل کا علم آدم کو ملا، لیکن جب ان اسماء کل کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لفظ علم نہیں آیا، آرازہ آیا. جب اسماء کل کا ذکر آدم کے حوالے سے آیا تو کیا لفظ آیا؟ علامہ. اس اسماء کل آدم کو تعلیم کیے گئے، اور جب انہی اسماء کل کا ذکر ملائکہ کے حوالے سے آیا تو کیا لفظ آیا؟ عرضہم عرضہ. ان دونوں میں کیا فرق؟ عرضہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان پر عارض ہو جائے، انہیں اوپر سے ڈال دی جائے، کہیں سے آ جائے، اس کے وجود اور اس کی ذات کا حصہ نہ ہو سکے. عرضہ یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم علم حاصل کرتے ہیں کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں کہ ہم پہلے جاہل تھے لاعلم تھے اس کے بعد ہم علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں ایک حد پہ پہنچنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے علم کی پیک پر آ گئے ہیں پھر رفتہ رفتہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ علم ہمارے لیے کیا تھا عرض تھا یعنی ہمارے اوپر آ گیا تھا لیکن ہماری ذات کا حصہ نہیں بن پایا اس وجہ سے ایک مدت کے بعد جب قوت حافظہ کمزور ہونے لگی توجہ اس طرف سے ہٹ گئی تو وہ چیز بھی اکسا اس کو کہتے ہیں عرض یعنی وہ شے جو انسان کے وجود میں جذب نہ ہو پائے جو انسان کی ذات کا حصہ نہ بن پائے وہ ہے عرض اور علم حقیقی کس چیز کو کہتے ہیں وہ جو انسان کا جوہر بن جائے انسان کی ذات کا حصہ بن جائے جس پر انسان حاوی ہو تو یہ اسماء کل جب ملائکہ کے سامنے پیش کیے گئے تو کیا رہے عرض اور جب آدم کے سامنے پیش کیے گئے تو علم بن گئے یعنی ان کی ذات کا جوہر اس چیز نے ملائکہ کے لیے دیکھیے حقیقت تو یہی ہے ظاہر ہے کہ صلاحیتیں خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہیں لیکن جو اس سے پچھلی بات ہے کہ ملائکہ نے اپنی تسبیح و تقدیس کی بنیاد پر ایک بات کی کہ ہم خلافت الہیہ کے منصب اور منزلت کے زیادہ اہل ہیں اور یہ مخلوق جسے تو نے مٹی اور پانی سے خلق کیا ہے یہ فساد پھیلائے گا خریزی کرے گا اس کو یہ اس منصب کا اہل نہیں مانا تو خدا نے ان کے سامنے اسماء کل رکھے پہلے آدم کے سامنے رکھے لیکن آدم ان کو جذب کرنے میں کامیاب ہو گئے
آدم کو تو علامہ ہے اور یہاں پہ علامہ ہے ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھی علامہ ہوگا اور پھر وہ
نہیں تو یہی وہ چیز بیان ہو رہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پانی ڈالا اور اس پکے فرش پہ وہ جذب نہیں ہوا اور اس مٹی میں جذب ہو گیا یعنی پانی ڈالنے والے دونوں مقامات پہ ہم ہیں لیکن یہ جو فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ جاذبیت نہیں ہے اور دوسری جگہ جاذبیت ہے یہ ان کی اپنی کوالٹی کا فرق ہے لیکن اگر ہم خدا کے ریفرنس سے بات کریں گے تو وہ کوالٹی بھی خدا کی دی دی ظاہر ہے کہ آدم نے وہ یہ صفت اپنے طور سے تو نہیں پیدا کی نہ ملائکہ نے یہ صفت اپنے طور سے پیدا کی اور اس کے اندر ایک دوسرا جو باریک اٹھتا ہے کہ یہ گویا ایک اعتبار سے ملائکہ کے لیے بھی چیلنج تھا کہ اگر مقام خلافت الہیہ کے منصب پر آنا چاہتے ہو تو اس عبادت کو سے ہٹ کر ذرا اس طرف ہی آگے رکھو یعنی آزمائش کیا ہے جس میں خدا نے آدم کو ڈال دیا انتہائی ظلمات یعنی جہاں پر ہر طرف سے تاریکی ہی تاریکی ہیں اندھیرے ہی اندھیرے اس مقام پر آدم کو لے جا کے ڈال دیا کہ اب اپنے علم اور معرفت کی بنیاد پر یہاں سے نکلنے کا خروج کا رستہ نکال کے آئے گا یہ ہے نا آزمائش آدم کی تو ملائکہ سے بھی خدا نے ایک طریقے سے کہا تھا یہ جو تمہارا ایک گوشہ عافیت ہے جس میں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے نکل کے آئیے اور شاید کچھ کچھ ایسے مثالیں ملتی بھی ہیں یعنی کہ تمہاری موجودہ حالت جو صرف عبادت کی بیس پر ہے یعنی تمہاری موجودہ شخصیت خدا کی عبادت کی بنیاد پر ہے شاید وہ درجہ بندگی نہ کہیں جو علم کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے وہ درجہ بندگی جو عبادت سے حاصل ہوتا ہے خدا کی فرما برداری سے حاصل ہوتا ہے لیکن میری خلافت کا جو منصب ہے وہ علم اسماء کل کے حامل شخصیت کو ملے گا اور یہ دروازہ ہم نے آپ کے لیے بھی بند نہیں کیا ہے کسی کے لیے بند نہیں کیا ہے مطلب یہاں پر ایک جملہ ہے جو کافی سمجھ لیں کہ عام طور سے شاید نہیں بیان کیا جاتا کہ اس زمین پر جو مخلوقات ہیں ان میں سے کچھ مخلوقات آسمانی بھی ہیں یا ہوتی رہی ہیں، کیونکہ جب خدا نے یہ چیز رکھی تھی تو آسمان پر موجود بہت سی مخلوقات کو بھی کما ہوئی کہ ہم اس چیز کو بھی پائیں، ہم بھی اس چیز کو پائیں، لیکن خدا نے کہا کہ پھر ادھر آنا پڑے گا، اس دار ظلمت میں آنا پڑے گا۔ یہ اصل امتحان خلیفہ الہی کا یہ ہے کہ جب ہر طرف سے رکاوٹ ہو، ہر طرف سے موانع ہوں، ہر طرف سے ایک منفی چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو، پھر جو اس بات کو ثابت کر دے کہ میں خدا کو ہی چاہتا ہوں، وہی میرا خلیفہ بن سکتا ہے، جو اس امتحان کو پار کر جائے گا وہ خلیفہ بن جائے گا۔ تو علم میں اسماء کل، یعنی اسماء سمجھ گئے، تو اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ انسان اور انسان کامل کا وجود کس قسم کی تجلی ہے؟ اللہ، یا انسان کامل اس نظام خلقت میں اسم اعظم کے مرتبے پر فائز ہے کہ تمام اسماء اس کے ماتحت اور اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی جو آپ کی خدمت میں رہ سکتی۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ لقاء اللہ سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کی ملاقات سے کیا مراد ہے، اور اللہ کی ملاقات کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس پر باقاعدہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی پوری کتاب موجود ہے کہ جو ایک مکمل دستور العمل ہے خدا سے ملاقات کے قابل ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے لقاء اللہ پہ بات کی کہ لقاء اللہ کیا ہے، کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بعد پورے طریقے بتائیں سارے کہ اگر تم اس مرتبے اور اس منزل پر فائز ہونا چاہتے ہو تو یہ سارا نسخہ آ جائے۔ یعنی کہ جتنے بھی خدا کا نظام ہے وہ یہی ہے کہ ایک چیز بیان کر دی کہ دیکھو یہ مقامات ہیں، یہ اس کی اہلیت درکار ہے، اگر یہ اہلیت پیدا کر لیتے آ جاؤ، ہم نے رستہ کسی کے لیے بند نہیں کیا ہے، کسی کے لیے روکا نہیں۔ لقاء اللہ کے معنی کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب حجاب ہائے ظلمانی اور نورانی، اس پہ اور پڑھنا ہے، میں یہ الفاظ بہت ٹھیک ٹھہر سے پڑھوں، ظلمانی اور نورانی حجابات جب کسی بندے کے لیے منکشف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں نے پورا اس کی تغییر باندھی کہ خدا ہم سے انتہائی نزدیک ہے لیکن ہم خدا سے دور ہیں، ہمارے اور خدا کے درمیان بکثرت حجاب ہائے ظلمانی بھی پائے جاتے ہیں اور حجاب ہائے نورانی بھی موجود ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے حجاب، چاہے وہ تاریکی کے ہوں چاہے نور کے ہوں، کسی بندے کے لیے منکشف ہو جاتے ہیں، منکشف ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، پھاڑ دینا، چاک کرش کیا ہے، چاک کر دینا، تو اس کے لیے یہ موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ ذات اسماء اور صفات حق کی معرفت کو اس طریقے سے حاصل کر لے جیسا کہ اس کا حق۔ بات واضح ہوئی؟ جب کسی بندے کے لیے تاریکی اور نورانیت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں جس نے ان کے اور خدا کو درمیان ایک فاصلہ پیدا کیا، یہ فاصلہ کون سا ہے؟ یہ فاصلہ کوئی زمانی فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ مکانی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فاصلہ صرف اور صرف معنوی یعنی درجے کا فاصلہ ہے کہ انسان کا معیار اور اس کا درجہ جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا ہے یہ حجابات سے وہ باہر آتا چلا۔ جب یہ حجابات چاک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا چیز فراہم ہو جاتی ہے کہ ذات اقدس پروردگار اس کے اسماء اور اس کے صفات کی اس معرفت کو حاصل کر لے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس معرفت کو کہا جاتا ہے کہ یہ معرفت کیا ہے، شہودی ہے، شہودی یعنی اس کی نظروں کے سامنے ایک چیز آیا ہوگی، اور جب تک یہ پردے چاک نہیں ہوئے تھے تو وہ معرفت کیسی تھی؟ برہانی تھی یا محض تقلیدی تھی؟ معرفت کے درجات کیا ہیں؟ سب سے پہلا درجہ ہے کہ محض تقلید، کہ آپ نے کسی عالم سے سن لیا، کسی بزرگ سے سن لیا اور آپ نہیں مان لیا، بات مان لیا. اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ کہ آپ صاحب استدلال ہوں، صاحب دلیل و برہان ہوں. اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو. یہ خواجہ نصیر الدین نے تو اسی نے یہ مثال دی ہے معرفت کے درجہ، کہ ایک انسان ہے کہ جس نے کسی سے سنا ہے کہ آگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اپنے اطراف کو روشن کرتی ہے، خود روشن ہوتی ہے، اور اس سے جتنا بھی استعمال کیا جائے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. آگ کی یہ کچھ صفات ہے، یعنی آگ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں، آگ کو جیسے کھانا پکاتے ہیں، تو آگ میں کمی واقع نہیں ہوتی. آگ میں جو فائر ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. تو آگ کی یہ صفات ہے، اس نے صرف یہ سنا ہے. دوسرا انسان ہے کہ جس نے آگ کے شعلے کو دور سے دیکھا ہے، اور اس شعلے کو دور سے دیکھنے، آگ کے دھوئیں کو دیکھنے کے بعد اس نے اندازہ کیا ہے، دلیل و برہان قائم کی ہے کہ آگ میں یہ صفات ہونی چاہیے. تیسرا انسان وہ ہے کہ جو آگ سے اتنا نزدیک ہوا ہے کہ اس کی تپش اور حرارت اور اس کے شعلے کی کیفیت و ماہیت کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے. اور چوتھا انسان وہ ہے کہ جو آگ میں داخل ہو کے خود آتش بن چکا ہے. تو پہلی منزل کیا ہے؟ جس نے صرف سنا ہے وہ تقلید کی منزل پر ہے. جس نے کچھ آثار کو دیکھ کر، کچھ آثار کو دیکھ کر دلائل و براہین قائم کیے ہیں وہ برہان کے مرتبے پر ہے. جس نے آگ کی تپش اور حرارت کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، وہ معرفت شہودی کی منزل پر ہے. اور جو آگ میں جا کر خود آگ بن گیا ہے، یہ فنا باللہ اور بقا باللہ کی منزل ہے، جن انسان کی ترقی کی چار منازل ہیں. معرفت کیسے شروع ہوتی ہے؟ پہلے سننے سے، اس کے بعد دلیل سے، اس کے بعد شہود سے، اور اس کے بعد حق میں فنا ہو جاتا ہے. لیکن جو حق میں فنا ہو جاتا ہے وہ پھر حق کے ساتھ باقی رہتا ہے. تو یہ حق میں فنا ہو جانے کا مطلب عدم نہیں، آپ لوگوں کو عدم نے کبھی پریشان کیا ہوا ہے. حق میں فنا ہو جانے کا مطلب عدم نہیں ہے، عدم کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حق میں فنا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ میرا جھوٹی آئیڈینٹیٹی تھی، فیک آئیڈینٹیٹی، وہ فنا ہو گئی ہے، اور اب میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہوں. میرا جو بھی تشخص ہے وہ حقیقت کے ساتھ. اس مقام میں کہا جاتا ہے فنا باللہ و بقا باللہ. یعنی پہلے میں اپنی اس جھوٹی شخصیت کے ساتھ سمجھتا تھا کہ میں باقی ہوں، لیکن میں نے اس کو خدا میں فنا کر دیا، اور اب میں الہی حقیقت کے ساتھ باقی ہوں. یہ چار درجہ. یہ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ وہ بات درست ہے کہ قطرہ جو ہے وہ دریا میں فنا ہو جائے، لیکن اس میں بظاہر یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر قطرے کی اپنی آئیڈینٹیٹی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، مطلب خدا جو ہے وہ کسی سے، اس نے جو اس کو شخصیت دی ہے وہ واپس نہیں لیتا، وہ نہیں چھینا، بلکہ انسان جب اپنی پوری شخصیت خدا کو دے دیتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ زندہ ہو. یعنی پیغمبر اکرم کی شخصیت نہیں ختم ہو گئی، علی علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت نہیں ختم ہو گئی، لیکن ان کی بقا الہی پیمان ہے. یہ چھوٹا سا کہ قطرہ جو ہے وہ تو غائب ہو گیا، لیکن یہاں پر قطرہ اس میں ملا بھی ہے، لیکن اسی نے اس شخصیت کو اور چار چاند لگا دیا. لیکن اب یہ شخصیت اپنے بلبوتے پہ نہیں کھڑی گی، اب اس پر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ترقی کے درجات ہیں یہ چار مراحل ہیں. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ لقاء اللہ کے کیا معنی ہے کہ جب انوار جمال و جلال الہی انسان کے قلب، عقل اور سر میں، اب یہ میں مجھے آپ کے حافظے پر بھروسہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سارے الفاظ میں بیان کر چکا ہوں، قلب، عقل اور سر، سر وجود یاد ہے، جب انسان کے قلب، عقل اور سر میں انوار جمال و جلال الہی تجلی کرتے ہیں اس حد تک، یعنی ان انوار کی نورانیتوں کی تجلی کہاں پر ہے؟ قلب پر، عقل پر اور سر، یعنی انتہائی جو میرا ذات کا اندرونی گوشہ ہے، ان انوار الہیہ کی تجلی نمودار ہوتی ہے کہ ان میں سے اپنی شخصیت کا احساس بنا ہوا ہے. ہم اپنے قلب میں اپنی میں کا احساس رکھتے ہیں، اپنے عقل میں اپنی میں کا احساس رکھتے ہیں، اپنے اندر سر میں وجود میں اپنی میں کا احساس رکھتے ہیں. ان تین مقامات پر انوار الہیہ کی تجلی اس طریقے سے آئے کہ ان میں سے اپنی میں کا احساس ختم ہو جائے، یعنی بندہ فانی ہو جائے، خدا میں فانی ہو جائے اور خدا کے ساتھ باقی رہے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اسے اپنے جمال میں محو کر دیتا ہے، یعنی وہ سوائے جمال الہی کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اور عقل اول میں اس کی عقل غرق ہو جاتی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ اپنی عقل کو اپنا مدبر جانے، عقل متعال کو اپنا تدبیر اور تربیت کنندہ دیکھتا ہے. اس چیز کو کہا جاتا ہے لقاء پروردگار، یہ مرتبہ ہے خدا سے ملاقات. بات واضح ہے، یعنی خدا سے ملاقات کا مطلب کیا چیز ہے؟ کہ جب انسان کے وجود میں کلن جتنے بھی مقام ہیں، ظاہر سے لے کے سر تک، جہاں جہاں بھی کسی جھوٹی شخصیت کی موجودگی کا احساس ہے، ان تمام احساسات کو فنا کر کے نور خدا اس کی جگہ لے گئے. تو اب انسان فنا فلا ہو گیا ہے، خدا کے نور جمال و جلال میں غرق ہے، عقل اول اس کی مدبر ہے اور اس کے لیے سوائے خدا کے اور کوئی موجود پایا نہیں. اس مرحلے اور اس مرتبہ کمال کو کہا جاتا ہے لقاء پروردگار، اور اس کے لیے آپ توجہ کر سکتے ہیں کہ جیسے امام خمینی علیہ الرحمٰن نے بہت مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے مناجات شعبان کے جملے. اب میں تھوڑا تھوڑا جہاں پر آغاز تبریزی بیان کرتے ہیں اسی کے ثبوت میں کہ یہ مقامات انسانوں کے لیے میسر ہیں اور حاصل ہیں، کہ جب قد قامت الصلاح کی صدا جناب امیر المومنین علیہ السلام کے گوش مبارک میں پہنچتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ زیارت کا وقت نزدیک آ گیا. قامت الصلاح کی صدا جب آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے آپ کیا فرماتے تھے کہ زیارت کا وقت نزدیک آ گیا. اور وہ بہت مشہور آپ کی حدیث ہے، جب کسی یہودی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا اس خدا کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں، جس کی بندگی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا وائے ہو تجھ پر، کیا میں اس کی بندگی کرتا ہوں جس کو دیکھتا بھی نہیں ہوں؟ تو اس نے پوچھا کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا لیکن تراب القلوب بحقارت الایمان، کہ یہ آنکھیں جو سر میں ہیں ان سے خدا نظر نہیں آتا، لیکن قلوب ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ چیز کہ جب قلوب پر ایمان کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں تو یہ انوار الہیہ کی تجلی ان پر عیاں ہو جاتی ہے. ان کا شکر جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں. مناجات شعبان کے جملے کہ وہ انر ابسارا قلوبنا بضیاء نظر الیک، کہ ہمارے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر دیں اپنی نظر کی روشنی سے، اپنی طرف نظر کرنے کی روشنی سے. اب یہاں پر یہ عرفا یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا پر نظر کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ الفاظ قرآن کریم میں جیسے میں نے آپ کو کم از کم 7-8 آیتیں لقاء اللہ کی پڑھ کے سنائی ہیں، یہ بار بار جو ہے کہ جب آئمہ طاہرین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے اپنی طرف نظر کرنے سے محروم نہ فرما، اپنی جانب نظر کرنے سے میرے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر دے، اور اس کا اثر کیا پیدا ہو؟ حتی یہاں تک کہ تخرق ابصار القلوب، یہاں تک کہ میرے قلب کی بصیرتیں پھاڑ دیں. یہ نسخہ بیان کیا جا رہا ہے، تجاوہائے نورانی کو کیسے پھاڑا جائے، تجاوہائے ظلمانی کو تو آپ تزکیے سے ختم کر سکتے ہیں، عبادت سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن حجابائے نورانی کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ ہے نا سوال کہ خدا اور بندے کے درمیان تاریکی کے پردے بھی ہیں اور نورانیت کے پردے بھی ہیں. تاریکی کے پردے کیسے ختم ہوں گے؟ تزکیہ اور تطہیر نفس سے، عبادت سے، شریعت کی پابندی سے، اتباع سے، نورانی حجامات ختم ہو جائیں گے. ظلمانی حجامات ختم ہو جائیں گے، نورانی حجام کیسے ختم ہوں گے؟ اس کا نسخہ یہاں پہ بیان کر کہ اپنی جانب نظر کرنے کی ضیاء سے، اس کی روشنی سے میرے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر، یہاں تک کہ میرے قلب کی بصیرتیں پھاڑ دیں نور کے حجابات. نور کے حجابات کیسے منکشف ہوتے ہیں؟ کہ جب خدا کی توجہات کی تجلی قلب کی بصیرتوں پر مرکوز ہو جائے تب نورانی حجابات منکشف ہو جائے. فتفلا الى معدن العظمہ، اور مجھے متصل کر دے معدن عظمت سے. وتفیر ارواحنا معلقۃ بعز قدسہ، حقیقتا اس کا ترجمہ ممکن ہے، اور ہماری روحیں پلٹ جائیں اور معلق ہو جائیں تیری بارگاہ عز قدس. جیسے ماکمانی نے بھی کہا ہے کہ یہ وہ مراتب ہیں کہ جس کا ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کون سے مراتب. اگرچہ کہ اس ان جملات کو انہوں نے بہت نقل کیا، بہت نقل کیا مناجات شعبان کے اندر. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دعائیں کنائن کے اس جملے پہ غور فرمائیے کہ حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے اتصال، خدا سے ملاقات ممکن ہے، ورنہ لفظ فراق کے کیا معنی ہوتے؟ اگر خدا سے ملاقات محال ہوتی تو خدا سے جدائی کیا معنی رکھتی ہے؟ یعنی جب ملاقات کوئی چیز ہی نہیں ہے تو جدائی ایک سینسلیس ورڈ ہے. یعنی ضد ہمیشہ جو ہوتی ہے کہ جیسے جہل، تو جہل کے مقابلے میں کوئی چیز ہوگی جس کی ضد جہل ہے. تو جب فراق خدا کا ذکر فرما رہے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ملاقات خدا ممکن ہے، تبھی تو فراق خدا کی بات ہو رہی ہے. اسی کتاب کے آخر میں، ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں تفصیل سے بیان کروں، اسی کتاب لقاء اللہ کے آخر میں جو مترجم ہیں سید احمد فہری، یہ بھی بڑی عجیب شخصیت ہے، بہت ہی بزرگ، بہت ہی نفیس انسان، اور اس شخص کا کام یہ تھا کہ جہاں جہاں امام خمینی ہو یہ ان کے ساتھ ساتھ، ان کی جلاوطنی میں ہر جگہ یہ ان کے ساتھ ساتھ، اور ان کے آثار کو عربی سے فارسی میں منتقل زیادہ تر انہی کے ترجمے ہیں، سید احمد کوہلی. اس کتاب لقاء اللہ کا ترجمہ بھی انہیں نے کیا ہے، کہاں سے؟ عربی سے فارسی. اس کتاب کے ترجمہ جب انہوں نے کیا تو آخر میں، ظاہر ہے کہ جو انسان کسی سے عشق رکھتا ہے تو آخر میں چھوٹے سے 4 صفحے ہیں خالی، جو رسالہ لقاء اللہ ہے آغا خمینی کا، انہیں اسی موضوع پر. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آغا عرفان و اخلاق آیت اللہ جواد ملکی تبریزی سے حاصل کیا. ابھی بھی اگر آپ قوم میں جائیں اور وہاں پر ان کی قبر ابھی بھی ہے کہ وہ قبرستان تو ختم ہو گیا قوم کا, لیکن اب چھوٹی سی ایک جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں پر ان کا معمولی سا مقبرہ ہے جو شیخ قمی کہے جاتے ہیں, زکریا بن آدم. یہ شاید امام رضا علیہ السلام کے اعصاب میں سے تھے یا ان کے باپ. اور ان کی تعریف بھی یہ ہے کہ یہ انہوں نے امام سے توسل کیا اور کہا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو امام علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ ہدایت کی کہ آپ اس جگہ کو مت چھوڑیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ عذاب خدا سے امان ہیں. زکریا بن آدم ایک ان کا مقبرہ جو باقی, اور انہی کے قریب جواد ملکی تبریزی کی قبر بھی ہے اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ نوکمینی کے اساتذہ ہیں, یعنی کہ ان کے جو خصوصی درس اخلاق ہوتے تھے قوم میں اور مدرسہ تعزیہ میں, تو نوکمینی بھی اس میں حاضر ہوا. تو ان کا بھی لقاء اللہ کے نام سے اور نوکمینی کا بھی ایک رسالہ ہے دو چار الفاظ, اس کے بھی میں آپ کو سنا دوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ وہ راہ کہ جو لقاء اللہ اور مشاہدہ جمال و جلال حق پر مبنی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ذات مقدس الہ کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. یعنی لقاء پروردگار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس نے خدا سے ملاقات کی گویا اس نے خدا کی حقیقت کو پا لیا. شاید دوسرے لوگ یہ اشتباہ کرتے ہیں, یا یہ بھی کوئی نہیں کہنا چاہتا کہ اس نے اس کے علم میں خدا کا احاطہ کر لیا, بلکہ علم عرفان کے مسلمات میں سے یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ہستی ہو چاہے وہ پیغمبر اکرم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ بھی خدا کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز اور قاصر ہے. کوئی بھی مخلوق نہ خالق کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے نہ اس کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے. لہٰذا لقاء اللہ سے جو بھی یہ مطلب لیتا ہے وہ بالکل غلط آ سکتا ہے, اس کا یہ ہر قسم مطلب ہے. بلکہ جب انسان تقوی تام کے ذریعے سے اپنے قلب کو عوالم میں جتنی بھی ظواہر ہیں ان سے کلیتاً ہٹا لینے سے اور انیت اور انانیت کو اپنے پیروں تلے روند ڈالنے سے اور خدا کے اسماء و صفات پر اپنی توجہ کامل کو مرکوز کر لینے سے, اس ذات کی محبت اور عشق میں غرق ہو جاتا ہے, یہ سب کو میں ہم کو نہیں کرتا ہوں, تو اس کی صفائے قلب وسیلہ بنتی ہے کہ خدا کے اسماء ذاتی اور صفاتی کی تجلیات اس کے قلب میں منعکس و نمودار ہو جائیں. یہ حقیقی مطلب ہے لقاء پروردگار. اور پھر آگے چل کے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لقاء اللہ سے مراد موت ہے یا بہشت ہے, یعنی لقاء نعمت پروردگار. لقاء پروردگار سے مراد لقاء نعمت پروردگار. تو یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ افسوس ہم پر کہ جو حجاب ظلمانی طبیعت میں بند ہیں اور اپنی گھٹیا امیدوں کی زنجیریں جو طعام و شراب و نکاح سے آگے کچھ بھی نہیں ہے, ان زنجیروں نے ہمیں باندھ رکھا ہے اور یہ جو حجاب طبیعت کی ظلمت ہے اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, تو ہم ان کے علاوہ خدا کی نعمت کو اور کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کہ لقاء پروردگار کیا یہ چیز ہے؟ پور و قصور کی صحبت لقاء پروردگار, یعنی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی تڑپ عبور و قصور کی صحبت اور نہروں کے لیے تھی؟ یا اس کے لیے وہ تڑپ کے کہہ رہے تھے کہ میں تیرے عذاب کا صبر کر لوں گا اور تیرے پھر آپ کا صبر کیسے کر پاؤں گا؟ تو بہرحال یعنی کہ یہ چند معروضات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور یہ کتاب اردو میں بھی اب ترجمہ ہو چکی ہے، تو آپ حضرات میں سے جو چاہے اس کو دیکھنا پڑھنا اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. آخر میں بس تھوڑا سا 5 منٹ اور کہ ایک اسی عنوان سے ایک مشاہدہ ہے جس کو ایک عارف بزرگ نے نقل کیا ہے اپنے ایک مکتوب میں، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. ان کا نام ہے میر باقر داماد اور واقعتاً بہت ہی عظیم اور عجیب و غریب شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت. یہ ملا صدرہ کے استاد میر باقر داماد، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، ایک مکتوب ہے ان کا، اور اس میں اپنا ایک یہ مشاہدہ بیان کیا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اسی مہینے میں، یعنی کہ جس مہینے میں انہوں نے خط لکھا، اسی مہینے کا ایک روز جو کہ روز جمعہ تھا، تاریخ 16 شعبان تھی اور سال 1023 سن ہجری قمری، ابھی کیا ہے 1431، یہ کب بیان کر رہے ہیں؟ 1023 تاریخ 16 شعبان. میں خدمت میں بیٹھا ہوا اور ذکر پروردگار میں مشغول تھا کہ یہاں تک کہ میری زبان پر اسم غنی آیا اور میں نے بشدت کے ساتھ اسم غنی و مغنی کی تکرار شروع کر دی. اسم غنی و مغنی کی تکرار شروع کر دی اور اس میں میں نے پوری کوشش کی کہ سوائے نور شعاع الہی کے اپنی توجہات کو ہر شے سے ہٹا دوں، ہر چیز سے واقف ہو جاؤں سوائے شعاع نور الہی کے، اور کوئی چیز میرے اوپر ذہن پر دل دماغ وجود پر اثر انداز نہ ہو. کہ یکا یک ایک جاذبہ قدسی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا بجلی کی چمک، ایک کون نمودار ہوئی اور اس نے مجھے اپنے بدن کے آشیانے سے باہر کھینچ لیا. یعنی یہ جو میرے بدن کا پنجرا تھا وہ ایک نور کی لپک آئی اور اس نے مجھے میرے بدن سے باہر نکال دیا اور بالکل مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں حواس، یہ جو عالم حواس ہے، میں اس سے باہر جا چکا ہوں اور اس عالم طبیعت کی گرہیں، الفاظ بہت اچھے ہیں کہ عالم طبیعت میں جو گرہیں لگی نا، جیسے ایک ڈر ہوتا ہے آپ کے یہاں زنجیر کے حل پہ گرہیں لاکس لگے ایک ایک کر کے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور میری روح ملکوت حقیقت کے وسط میں کھڑی ہوئی. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ عالم ملک سے اوپر کیا ہے عالم ملکوت، اور پھر اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بڑی الفاظ استعمال کیے جو میں نے آپ کو سنائے تھے. وقت قوائے تو اقلیم الزمان، اور میں نے طے کر لیا اقلیم زمانہ، یعنی زمانے کی مملکت کو. وفر تو الا عالم دہر، اور میں کہاں پہنچ گیا؟ عالم دہر. اس کو میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا زمان اور دہر کا فرق، کہ وہی بالکل یہ لفظ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اقلیم زمان یعنی زمانے کی جو مملکت ہے اس کو طے کر کے اور دہر کی سلطنت میں میں نے قدم رکھ دیا. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے بتایا دو الگ ٹائم ہیں، ان کی الگ الگ کیفیات ہیں، ان کے الگ الگ مشاہدات ہیں، اور اگر آپ کو آیتیں یاد ہوں جو آیتیں آپ لوگوں نے نکالی بھی تھیں کہ ایک آیت سورہ سجدہ کی تھی اور ایک آیت سورہ معارج کی، جن میں دو ڈفرینٹ ٹائم فریمس کا ذکر ہے. ایک میں کیا ہے کہ جس کے ہم سے اوپر والا جو عالم اس کا ایک یوم ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اور وہ عالم جو خدا سے تک نزدیک ہے اس کا ایک یوم ہمارے 50,000 سال کے برابر. یعنی جتنا آپ اوپر جاتے چلتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی تغیر اور تبدل کی رفتار سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ وقت کی تیزی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے. وقت کا سلو ہو جانا ثبات کو شروع ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اقلیم زمان سے نکل کے کہاں جا پہنچا؟ عالم دہر، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ مغزہائے متفکر مجموعہ نظامات کے جتنی بھی امتیں ہیں، جتنی بھی ان کے فکر ہیں، چاہے وہ ابتدائی مخلوقات میں سے ہوں، چاہے وہ مخلوقات تکوینی ہوں، چاہے الہی ہوں، چاہے طبعی ہوں، چاہے قدسی ہوں، چاہے حیولائی ہوں، چاہے دہری ہوں، چاہے زمانی ہوں، کوئی بھی مخلوقات ہوں، وہ سب کی سب اپنے ازل میں اور اپنے ابد میں جمع ہیں ذات اقدس الٰہی۔ انہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے کسی بھی عالم سے تعلق رکھتی ہوں، کسی بھی نوعیت کی ہوں، لیکن سب کی سب، سب کی جڑیں کہاں پہ جا کے مل رہی ہیں؟ اس حقیقت واحد وحد پہ۔ اور وہ سب اپنی اس زبان سے کہ جس سے فقر شدید ظاہر ہو رہا ہے، یعنی وہ زبان جو ان کے وجود کی زبان ہے، یہ والی زبان نہیں، یعنی کہ ان کی جو زبان مجھے وہاں نظر آ رہی ہے اس میں فقر شدید اور لسان ہویت و ہلاکت، جس میں بیچارگی بھی ہے، آہوزاری بھی ہے، تضرع بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اس کو خلاصہ کر دوں کہ جتنی بھی مخلوقات، وہ اپنے وجود میں اپنے فقیر ہونے کو، اپنے حالق ہونے کو، اپنے فانی ہونے کو مکمل محسوس کرتے ہوئے سرچشمہ حیات کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے وجود سے مسلسل ورد کر رہے ہیں، یا ونی ہو یا مبنی، یعنی تو ہی ہے جو ذاتاً ونی ہے اور تو ہی ہے جو ونی کرنے والا ہے۔ کہ اگر ہمیں خارج میں ہماری شخصیتوں میں استغنا نصیب ہے، تو یعنی یہ جو ہمارے حقیقت وجود ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم حقیقتاً قدیم ہیں، کہ ہماری حقیقت خدا سے جڑی ہوئی ہے، کہ اگر انسان کی چشم ملکوتی کھل جائے، یہ حجابات دور ہو جائیں، تو ہم اپنی اس حقیقت پہ نظر کر سکتے ہیں، اور وہ حقیقت اپنے فقر، اپنی ہلاکت، اپنے فنا کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، انتہائی تضرع و زاری کے عالم میں مسلسل ورد کر رہی ہے کہ اے غنی، جو غنی بذات ہے، ہمیں غنی، اور ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے وہ نعمت ہم مخلوقات کو حاصل ہے کہ ہم اپنی ذات میں بظاہر اس کے اپنا رکھیں۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان کا وہ نالہائے عقلی اور فریادہائے غیبی ایسا تھا کہ میں خود سے بے خود ہو گیا، اور شدت حیرت و دہشت سے اپنے جوہر ذات عقل کو فراموش کر رہا ہوں، اور اپنے نفس مجرد کو دیکھنے سے بھی غافل ہو گیا۔ اس نے اس کیفیت نے جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا، اس نے یہ حالت میرے پاس آئی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے وجود کا قطرہ اپنی حد سے نکل کر اس ویجومنگا سمندر میں جذب ہوا، کہ ناگہاں وہ جو حالت تھی ہماری، اس نے مجھے ودا کہا، الوداع کہا، اور میں اگرچہ کہ کمال اشتیاق رکھتا تھا کہ میری وہ حالت تبدیل نہ ہو، اور اس کی جدائی مجھے بہت افسوس میں ڈال رہی تھی، لیکن دوبارہ میں اسی زمین کے نظام میں واپس آ گیا، اور اس جگہ میں کہ جو جھوٹے فریبی اور طبیعت کی قید میں پھنسے ہوئے لوگوں کی اس قسم کے بہت سارے مکاشفات کئی حضرات نے، علامہ طباطبائی نے بھی بیان کیا ہے، سیر و سلوک کے اندر یہ موجود ہے، کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب ہم اسی طریقے سے ذکر میں مشغول تھے، روبرو حرم امیر المومنین علیہ السلام بعد نماز فجر، تو روح بہشتی، نور بہشتی میرے سامنے آئی جیسا، اور اس نے اپنی جانب متوجہ کیا، تو مجھے فوراً اپنے استاد کی بات یاد آئی کہ تمہارا ہدف اور تمہاری منزل سوائے خدا کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے اس سفر میں. تو میں نے اس حور کی طرف سے اپنی نظروں کو پھرایا, پھر وہ میرے دائیں طرف آئی, میں نے اپنے رخ کو بائیں طرف موڑ لیا, پھر وہ اس طرف آئی, میں نے پھر رخ کو موڑ لیا, یہاں تک کہ وہ رنجیدہ اور ملول ہو کے واپس آئی. اب یہاں پر ایک سوال کیا ہے کہ یہ آئمہ کے شاگرد ہیں, پھر وہی بات, آئمہ کا ہدف یہ ہوگا جو ان کے شاگرد ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اس سیر و سفر کا ہدف سوائے خدا کی ملاقات یا خدا تک پہنچنے کے کچھ. مجھے امید ہے کہ یہاں پر پہنچ کے کم از کم اس حوالے سے آپ کے ذہن ضرور صاف ہو گئے ہوں گے کہ ملاقات پروردگار کا یا لقاء اللہ کا مطلب کیا ہے. لقاء اللہ تمام بندوں کے لیے میسر ہے, اور لقاء اللہ یعنی خدا میں اپنی ظاہری شخصیت کا فنا کر دینا, خدا کے نور کا کامل اثر انسان کے قلب اور عقل و سر پر باقی رکھنا, اور انسان کا خدا کے ساتھ باقی رکھنا, یہ لفاق ہے. اور باقی اس کی کیفیت کیا ہوں گی, یہ تجلیات کیا ہیں, ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنا ہمارے پاس ہے. تو سوال رکھا ہوں
خدا نے اس طرح احاطہ کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز دوسری عدم کے بارے میں بات ہوتی ہے, عدم ہے ایک چیز ہے. آج کا عالم امکان کی بات, اس میں تجلی بات
عالم امکان بھائی اسپیئر, جو جن اسپیئرس کی میں نے بات کی کہ جن میں تمام مخلوقات پائی جاتی ہے, وہ امکان وہی عالم امکان ہے, وہی چیز عالم امکان. امکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واجب نہ ہو, واجب یعنی جس کا وجود لازمی ہے, امکان یعنی کہ جس کو وجود عطا کیا گیا ہے لیکن اس کا وجود بذات خود لازمی اور ضروری نہیں. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ممکن ہیں, یعنی انہیں خدا نے اپنے لطف و کرم سے وجود عطا کیا ہے, اگر ارادہ خدا نہ ہوتا تو کچھ نہیں.
سامنے کی جگہ بھی روڈ کے اوپر ٹینٹ وغیرہ ہوگا, تو وہ افطار کے بعد